الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 73 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے ان لوگوں کا انجام بیان ہوا جو اللہ کے پیغمبروں کے مقابلے میں استکبار اختیار کر لیتے ہیں. اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرنا، انکار کے بعد استکبار میں مبتلا ہو جانا، اس سے آگے بڑھ کر ان کی مخالفت یا ان کے مقابلے میں دشمنی کا اظہار، یہ وہ جرائم ہیں جن کے مرتکبین وہ لوگ ہوتے رہے ہیں جن کی طرف براہ راست پیغمبروں کی دعوت ہوئی. پیغمبروں نے جب آ کر ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے تو اس کے رد عمل میں انہوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا، ان کا انجام بیان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی ہے کہ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کو ہم نجات دیں گے. اور یہ لوگ، یہ خدا سے ڈرنے والے بھی نہیں تھے اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، استکبار اختیار کر کے خدا کی دعوت کے مقابلے میں اکڑ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر کے. اس میں آخری جملہ یہ تھا کہ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَا، جو اپنی زانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے اسی میں گھٹنوں کے بل ہم ان کو بیٹھے ہوئے چھوڑ دیں گے. یہی اسلوب اس سے پیچھے ان مجرموں کے حاضر ہونے کے وقت کے بارے میں اختیار کیا گیا. دونوں جگہ کا اپنا اپنا محل ہے، میں نے اس کی وضاحت کی ہے. پیچھے یعنی آیت 68 میں، پیچھے انہی الفاظ میں اس وقت کی حالت بیان ہوئی ہے جب فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے. اللہ کا فیصلہ ابھی صادر نہیں ہوا، لیکن ان کو مجرموں ہی کی حیثیت سے بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حساب کتاب اور اس طرح کے معاملات ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے ہاں خلطوا عملا صالحا وسیئا کی صورت رہی. ایمان بھی ہے، اس میں کچھ علائش بھی آ گئی، اچھا عمل بھی کیا، برے کام بھی ہو گئے. یہ جو مستکبرین ہیں، اور خاص طور پر پیغمبروں کے براہ راست لوگوں میں سے مستکبرین، ان کے لیے جزا و سزا یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی ان کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، برزخ میں بھی یہ اسی صورتحال سے دوچار رہتے ہیں، اور قیامت میں مجرموں کی طرح پکڑ کر بٹھائے جائیں گے، اور پھر یردون الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. اس کو پیچھے بیان کیا تھا. پیچھے انہی الفاظ میں اس وقت کی حالت بیان ہوئی ہے جب فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے، اور یہاں اس وقت کی جب فیصلہ الہی کے بعد جہنم کے داروغوں کے حوالے کر دیے جائیں. یعنی وہاں پر بھی یہی صورت ہوگی، یہاں پر بھی یہی صورت ہوگی، اور وہاں یعنی جہنم میں اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے عذاب کی جگہ پر جانے کے منتظر ہوں گے. کچھ کے لیے جیسے کہ معلوم ہے آگ کا عذاب ہے جو سب سے سخت عذاب ہے، کچھ کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، اور وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے لیے اس سے کم تر سزا یا اس سے کم تر جگہ ہیں اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے. مدعا یہ ہے کہ ہم ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر بے التفات ہو جائیں گے. قیامت میں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ پروردگار عالم کا التفات ہے، اس کی نظر کرم ہے، وہ اگر حاصل ہو گئی اور غلطیاں بھی ہیں کوتاہیاں بھی ہیں تو بڑی بشارت ہے کہ میں وہاں بھی پاک کر دوں گا، لیکن اگر استکبار ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمرد اور سرکشی ہے، تو تمرد اور سرکشی یعنی ریبیلیس ایٹیچیوڈ، یہ کسی دائرے میں بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے. یہ خاندان کے ادارے میں ہو تو قابل سزا جرم ہے، یہ والدین کے مقابلے میں ہو تو آخری درجے کی بدبختی ہے، یہ ریاست کے مقابلے میں ہو تو یہی فساد پہ لرز ہے، جس کی بڑی سخت سزائیں سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہیں. یعنی گناہ ہونا، غلطی ہونا، جرم کا ارتکاب ہو گیا، یہ ساری چیزیں سرکشی اور تمرد تک نہیں پہنچاتی آدمی کو. جب وہ اس ادارے کی حقیقت ہی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اس کے مقابلے میں بغاوت پر اتر آتا ہے. اماں ابا سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، شوہر اور بیوی میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہی صورتحال ریاست کی ہے، حکمرانوں سے اختلاف ہوگا، ان کی غلطیوں پر تنبیہ ہوگی، سب چیزیں ہوں گی، لیکن ریاست کے نظم کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی گروہ اٹھ کھڑا ہو، یا اولاد والدین کی حیثیت ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دے، یا بیوی اس ادارے ہی کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو جس کے تحت شوہر اور بیوی کا تعلق پیدا ہوتا ہے، تو یہ سرکشی اور تمرد ہے، ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے، یہ اللہ کی شریعت میں کسی دائرے میں بھی قابل معافی نہیں. چنانچہ اس پر دنیا میں بھی سزائیں ہیں اور آخرت میں بھی. تو یہ لوگ اس دنیا میں اس بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی عام گناہ نہیں، عام غلطی نہیں، عام جرم بھی نہیں. گناہ اور جرم میں یہ فرق ہے کہ گناہ بھی غلطی ہے، جرم بھی غلطی ہے، دونوں میں اصل کے لحاظ سے کوئی تفریق نہیں، سوائے اس کے کہ گناہ کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے، توجہ دلائی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتے. جرم کا معاملہ سوسائٹی سے متعلق ہے، یعنی جرم کا مطلب یہ ہے کہ یا کسی دوسرے کا حق تلف کر دیا ہے، یا کسی دوسرے کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں گناہ جرم بن جاتا ہے، یعنی وہی چیز جرم بن جاتی ہے. قرآن مجید نے اس کو تینوں درجات میں واضح فرمایا ہے، یعنی جب گناہ صرف گناہ ہوتا ہے، اس وقت نہ حق تلفی زیر بحث ہے اور نہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی زیر بحث ہے، اب وہ گناہ ہے، اللہ نے اس کو گناہ قرار دیا ہے، انسان کا ضمیر اس کے گناہ ہونے کو مانتا ہے، انسان کا حادثہ اخلاقی اس کی شہادت دیتا ہے، وہ سب گناہ ہیں، ان سے مجھے بھی بچنا ہے، آپ کو بھی بچنا ہے، ان کے بارے میں دعوت ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی لوگوں کو توجہ دلانا، اور اس مقصد کے لیے آپ مختلف طریقے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کسی پر کوئی چیز نافذ نہیں کی جا سکتی، توجہ ہی دلائی جا سکتی ہے. جس وقت کوئی گناہ جرم بن جاتا ہے، یعنی وہ کسی دوسرے کی حق تلفی کا باعث بن جاتا ہے، یا اس کے خلاف، اس کی جان اور مال یا آبرو کے خلاف کسی اقدام کا باعث بن جاتا ہے، تو اب وہ قابل دست اندازی پولیس ہو گیا، یعنی اس کے خلاف ریاست، معاشرہ اقدام کرنے کا حق رکھتے ہیں، اب اس کو آپ کرائمز کی فہرست میں لے جاتے ہیں، وہ محض سن یا محض گناہ نہیں رہے گی. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ جرم اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ سرکشی اور تمرد کا اظہار بن گیا ہے، یعنی جرم سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. اس کو چند مثالوں سے سمجھ لیجئے. کوئی انسان دوسرے کو مار دیتا ہے، یہ قتل ہے، جرم ہے، قتل دہشت گردی بن گئی. چوری ہے، کسی کا مال چرا لیا، وہ بھی جرم ہے، چوری ڈاکہ بن گئی. اسی طریقے سے جنسی تعلقات قائم کرنا ہے، وہ گناہ بھی ہے، وہ جرم بھی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کسی کی عصمت زبردستی لوٹ لی، کسی نے اوباشی اختیار کر کے لوگوں کے لیے جینا حرام کر دیا، تو اب یہ محض زنا نہیں رہا، اب یہ محض گناہ نہیں رہا، اب یہ محض جرم نہیں رہا، یہ اس سے آگے بڑھ کر اب فساد فی الارض بن گیا ہے، تمرد اور سرکشی اختیار ہو گئی ہے۔ یہ تینوں مراحل ہیں، تینوں کے الگ الگ احکام ہیں۔ پہلے کے معاملے میں نصیحت ہے، دوسرے کے معاملے میں قانون ضابطے بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بعض سزائیں تجویز فرمائی ہیں، اور آخری درجہ بالکل ناقابل، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین میں، اپنی ہدایت میں کسی مرحلے پر بھی نہ گھر میں نہ باہر گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ وہ مجرم ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ آخری درجے کے مجرم تھے، تو اب یہ جانے کے منتظر ہیں۔ ہم ان سے بے التفات ہو جائیں گے کہ تمام رسوائی اور فضیت کے بعد یہ بے التفات ہو جائیں گے۔ اس کو جب قرآن نے بیان کیا تو لا ينظر الیہم، اللہ ان پر نگاہ بھی اٹھا کے التفات کی نہیں ڈالے گا۔ یہ اس درجے کے مجرم، اس سے نیچے کیا ہے؟ عفو درگزر، یعنی اس میں کچھ اگر سزا بھی کسی کو ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پاکیزہ بنانے کے لیے ہوگی، جنت کے قابل کر دینے کے لیے ہوگی، وہ سزا اس طرح کی سزا نہیں ہوگی۔ اس میں عفو درگزر کی وہ انتہا ہے کہ جس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ فلاں فلاں جرائم کی بات تو الگ ہے، لیکن اس کے نیچے یغفر ما دون ذلک، جس کو چاہوں گا معاف کر دوں۔ تو نیچے پھر وفو درگزر کی وسعتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو فرمایا بے التفات ہو جائیں گے کہ تمام رسوائی اور فضیحت کے بعد اب وہ ان لوگوں کی گرفت میں ہیں جو انہیں ان کے ٹھکانوں تک پہنچا دیں گے۔ تو اب گویا داروغوں کے سپرد ہو گئے، جہنم کا نظم جن فرشتوں کو دیا گیا ہے وہ جانے اور یہ جانے، اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ پھیر لیں گے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو آیت میں لفظ جسیہ دونوں جگہ نہایت موضوع استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ انتظار کے مراحل میں مجرم بالعموم اسی طرح بٹھائے جاتے ہیں، یعنی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوتے ہیں اور سر گھٹنوں میں دیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، وہی تصویر کم و بیش کھینچی ہے، اس طرح بیٹھے ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے۔ یعنی باقی لوگوں کے معاملے میں کیا ہے؟ التفات رہے گا، اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کے مواقع پیدا کریں گے، ان کے لیے وہاں پر بھی تزکیے کا اہتمام ہو جائے گا، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن ان کے لیے اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اس دو پہلوؤں کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ انہیں جو مخاطبین ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سورہ مشرکین عرب کو اصلاً مخاطب کر رہی ہے، انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ منکرین ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، یعنی جو لوگ اور چند ہی لوگ تھے رسول اللہ کو مان کر آپ کے ساتھی بن گئے تھے، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں کون اپنے مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ یعنی جو دنیا میں ان کو دولت میسر ہوئی ہے، اقتدار میسر ہوا ہے، جو ان کے محلات ہیں، گھر ہیں، جس طرح کی سہولتیں ان کو ملی ہیں، یہ ان کی طرف ان کو متوجہ کرتے اور کہتے ہیں کہ اس شخص کا ساتھ دے کے کیا ملا ہے تمہیں، یعنی جیسے یہ ہے ویسے ہی تم ہو۔ خود رسول اللہ کے بارے میں بھی عرب کے سرداروں نے یہی کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ ہمارے ان دو شہروں میں، ایک مکہ دوسرا طائف، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت شان بڑی وجاہت دے رکھی ہوئی ہے، شخصیت میں بھی ان کی سرداری جھلکتی ہے، ان کے پاس شاندار مجلسیں ہیں، محلات ہیں، قصور ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو نبوت کے لیے انتخاب کرنا تھا یا اپنا پیغام دینا تھا تو اس کے لیے یہی ملے، یہ صورتحال ان لوگوں کے ہاں تھی۔ چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر وہ جب یہ مسلمان، یہ زیر دست لوگ زیادہ تر غلام تھے، نچلے طبقوں کے، ان کے خیال کے مطابق لوگ تھے، اللہ کے دین کی نگاہ میں تو یہ طبقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی کمین لوگ ہیں، ہمارے ہاں خدمات انجام دیتے تھے، یہ کیا ہے اگر ایمان لے آئے. تو جب کبھی وہ آ کے کہتے تھے، اور ایمان میں یہ بڑی شان ہوتی ہے کہ وہ بھی آدمی کو ایک وقار دیتا ہے. چنانچہ آ کے ان کو بتاتے تھے کہ تم بھی ہدایت کی طرف لپکو، تو جواب میں وہ یہ کہتے تھے، ان کا قول نقل کیا ہے، کہ ذرا تقابل کر کے دیکھو، تم لوگ بھی ہو، ہم لوگ بھی ہیں، تو دونوں گروہوں میں سے کون اپنے مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں. میں نے لکھا ہے، یعنی صاف واضح ہے کہ ہم بہتر ہیں. یعنی جملے کا مطلب کیا تھا کہ تم بھی اپنی آنکھیں کھولو، دیکھ لو، ہمارے حالات دیکھو، اپنے حالات دیکھو. تمہیں تو کھانے کو بھی میسر نہیں ہے ٹھیک طرح سے، لیکن ہمارے پاس تو بڑی نعمتیں ہیں، ہم بہتر ہیں. تو وہ پھر اس سے استدلال کرتے تھے کہ آگے کمتر کیوں ہو جائیں گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارا انتخاب کیا کہ اس نے ہمیں دولت دی، ہمیں اقتدار دیا، ہمیں فراہم رزق دیا، تو یہ آخر کیا حماقت کی بات ہے کہ جب ہمیں یہاں یہ دیا ہے تم کہتے ہو وہاں تم محروم ہو جاؤ گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جب خدا نے سب ہمیں یہاں دیا ہے اور تم محروم رہے ہو، تو آگے بھی ہمیں ہی ملے گا. یعنی جو طریقہ، اگر کوئی خدا ہے تو اس نے جو فیصلہ یہاں کیا ہے وہی فیصلہ آگے بھی ہمارے حق میں ہوگا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کس درجے کی حماقتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ وہ کہتے تھے. آپ فرمایا کہ خیر قیامت تو آئے گی، جب آئے گی دیکھا جائے گا، لیکن تمہاری طرف تو خدا کا رسول آ چکا ہے، اور جانتے ہو کہ اس سے پہلے جن قوموں کی طرف رسول آئے تھے ان کے اقتدار اور ان کے خدم و حشم اور ان کے گھروں اور ان کے محلات اور ان کے قصور کا کیا حال ہوا تھا. تو ارشاد فرمایا کہ تم لوگ تو اس وقت ایک قیامت صغرا کی زد میں ہو، ہم کو کس چیز پر اکڑ رہے ہو، یہ فیصلہ آگے نہیں یہی ہو جانا ہے. تو اس کو دیکھیے کیسے بیان کیا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ. ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر چھوڑی ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے کہیں بڑی. یعنی تمہاری کیا حیثیت ہے؟ قبائلی تمدن کے لوگ زیادہ سے زیادہ کوئی دوسری منزل بنا کے بیٹھ گئے ہو گئے، اس سے پہلے یہاں فرائنا رہے ہیں، نماردہ رہے ہیں، بڑی بڑی قومیں رہی ہیں، بڑی شان و شوکت کی قومیں. ہم نے جب ان کی طرف رسولوں کو مبعوث کر دیا ہے تو ان کا نہ اقتدار ان کے کام آیا، نہ ان کے محلات ان کے کام آئے، نہ ان کے اثاثے ان کے کام آئے، ہر چیز ختم ہو گئی. تو فرمایا کہ اس سے سبق حاصل کرو. اور آگے ارشاد ہوا کہ کل من کان فی الدلالہ، ان سے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. نہیں، تمہیں موقع ملا تھا کہ تم سنبھل جاتے، گمراہی میں تو تم تھے، بہت سے لوگ تھے جو اس وقت ایمان لے آئے ہیں وہ بھی گمراہی میں تھے، لیکن تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، وہ گمراہی سے نکل آئے ہیں. ان سے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں ان کے معاملے میں خدائے رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراز کرے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، اس کا قانون یہی ہے اور وہ بے نیاز ہے اس طرح کی چیزوں. تم جلدی میں ہو گئے، اس کی شان یہی ہے کہ وہ پہلے رسی کو دراز کر دیتا. تم اپنا پیمانہ پوری طرح بھر لو، اس وقت تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، ہر دوسرے دن تم ایک اسکیم بناتے ہو اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کامیاب ہو گئی. پیغمبر کے مقابلے میں، پیغمبر کے ساتھیوں کے مقابلے میں بظاہر تمہیں کامیابی پر کامیابی ہو رہی ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ رسی ہے جو اس پروردگار نے دراز کر دی ہے. میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، اصل الفاظ ہے فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا. یہ اسلوب اس لیے اختیار فرمایا ہے کہ اس سے خدا کی سنت اور اس کے شایان شان طریقے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یعنی وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہے. قرآن میں سنت اللہ کا لفظ اس مفہوم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ جو معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر انہوں نے ابتلاء کا ایک قانون جاری کیا ہوا ہے، انہوں نے ہدایت اور گمراہی کا ایک قانون یہاں روبہ عمل کیا ہے، یہ سنن ہے اللہ تعالیٰ کی۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں ان کی فہرست بنا کے ان کی وضاحت کر دی ہے، یہ سات ہیں، قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں کہ میں بندوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کر رہا ہوں، اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں بھی اس سنت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کی سنت یہ ہے اور اس کا شایان شان طریقہ یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت و حکمت اور اس کے حسن تدبیر کا تقاضا یہی ہے کہ اس نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، یعنی اگر دنیا کو بنا، اس دنیا کو بنانے کا مقصد ابتلا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، دیکھنا ہے، تو پھر بنانے والے میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ کچھ دیر تک رسی کو دراز رہنے دے۔ اگر وہ فوراً پکڑے گا، پکڑنے کو تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پھر ابتلا کا قانون باطل ہو جائے گا۔ تو اس نے جب یہ بات طے کر دی ہے کہ مجھے لوگوں کو مہلت دے کر آزمانا ہے، تو مہلت میں رسی پھر دراز ہوگی۔ اس نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، تو پھر حسن تدبیر کا اور خود اس اسکیم کا تقاضا یہی ہے کہ وہ لوگوں کو فوراً نہ پکڑے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ڈھیل دے کہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھر لے، یعنی کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، پورا موقع مل جائے اور پکڑنے سے پہلے اس کی حجت ہر لحاظ سے ان پر پوری ہو جائے، کوئی کسر باقی نہ رہے، وہ یہ کہہ نہ سکیں کہ ہمیں تو موقع نہیں ملا، یا سوچنے کی مہلت نہیں ملی، یا بس بات ایک بار کہی اور پکڑ لیا، نہیں، ان کو پورا موقع دے دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر بھی جب زمین پر آتے ہیں تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک غیر معمولی اہتمام کر کے، یعنی پیغمبر بھیج دیا، اس سے زیادہ کیا اہتمام ہو سکتا ہے، پھر لوگوں کو ایک بڑی مدت تک موقع دیتے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر کی جان لینے کے درپے نہ ہوں تو بالعموم یہ مدت بڑی طویل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید نے کہا کہ 950 سال پر محیط ہو۔ سیدنا نوح کے معاملے میں یہی فرمایا، یہ اتنی بڑی مدت بھی ہو سکتی ہے اگر لوگ جان کے درپے نہیں ہوئے، لیکن اگر وہ پیغمبر کی جان کے درپے ہو جائیں تو پھر مسیح ہوں، پھر موسیٰ ہوں، پھر رسالت مآب ہوں، ان کا پیمانہ پھر پر جاتا ہے، پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پیغمبر کو ہجرت کے لیے کہہ دیا جاتا ہے اور اللہ کا قانون جاری ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ خدائے رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراز کرے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس وقت تک ان کے لیے مہلت ہے، اور وہ مہلت ان لوگوں کے لیے، یہ چونکہ پیغمبر کے براہ راست مخاطبین ہیں، دونوں پہلوؤں سے ہیں، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، اس لیے کہ ان کے لیے دو قیامتیں ہیں، ایک جو دنیا میں آنی ہے، ایک وہ جو آگے۔ حتی اذا رو ما یوعدون اما العذاب و اما الساعه، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، یہ وہ عذاب ہے جو رسولوں کا انکار کر دینے کے نتیجے میں دنیا ہی میں آ جاتا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ اس عذاب کا ذکر ہے جو رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں لازم آتا ہے، تو اس کو اس طرح بیان کیا کہ اما العذاب و اما الساعة، یعنی ایک صورت یہ ہوگی کہ یہاں عذاب آئے گا، اور دوسری صورت وہ ہوگی جس میں قیامت میں سب پکڑ بلائے جائیں گے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو اس وقت خوب جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ جو بات انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ذرا ہماری شان و شوکت کو دیکھو، اور میں یہ اس وقت پتہ چل جائے گا، دنیا ہی میں معلوم ہو جائے گا، اور تم میں سے اگر کوئی اس سے پہلے رخصت ہو رہا ہے، قیامت میں معلوم ہو جائے گا، اس لیے یہ فیصلہ تو ہونا ہی ہے۔ اس کی وضاحت میں میں نے حاشیہ لکھا ہے، آیت میں تفضیل کے سیگے استعمال ہوئے ہیں، یعنی شرم مکانہ اضاف و جندہ، یہ سپرلیٹو ڈگریز ہیں۔ آیت میں تفضیل کے سیگے بیان ہوئے ہیں، عربیت کی روح سے ضروری نہیں ہے کہ انہیں تقابل کے مفہوم میں لیا جائے، یہ اس سے مجرد ہو کر بھی آتے ہیں، یعنی عربی زبان میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو مقابلے میں رکھ کے دیکھا جائے، فلاں سے کمزور یا فلاں کے مقابلے میں ضعیف، یہ بعض اوقات اس کی نوعیت کے لحاظ سے ایسے ہی آ جاتے ہیں، مجرد ہو کر آ جاتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے میں نے ترجمہ کیا ہے، کس کا درجہ برا یعنی نہایت برا، اور کس کا جتھا کمزور یعنی نہایت کمزور ہے۔ تو فرمایا یہ تو اب معلوم ہو جائے گا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى، اس کے برخلاف جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی جس طرح ادھر رسی دراز کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جو ان کے اندر ہدایت کے لیے طلب ہے اس کا جواب دیتے ہیں، اپنی فطرت میں جس علم کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں تو ان کی بات بھی توجہ سے سنتے ہیں، اس کا اگر کوئی تجزیہ کرتے ہیں تو علم و عقل کی روشنی میں کرتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس راہ پر چل پڑتے ہیں، اور ہر لحظے اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جو لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، ان کو دن بدن شرع صدر حاصل ہوتا ہے، ان کے لیے راہیں کھلتی ہیں۔ وہ اگر کسی علم فکر کی غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ ان کو صحیح جگہ پہنچا دیتا ہے، ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اسی کو اصول کے طور پر بیان کیا ہے، یعنی اپنی سنت کے طور پر بیان کیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب انسان اس جد و جہد میں نکل کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے صحیح بات معلوم کرنی ہے، مجھے صحیح جگہ تک پہنچنا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جد و جہد اپنے کچھ شرائط رکھتی ہے، آدمی اپنے تعصبات جذبات یہ سب ایک طرف رکھ دے اور صحیح بات کو جاننے کے لیے نکلے، تو فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کو ہدایت دیں گے۔ یعنی ہدایت کی دعا وہ اس دنیا میں کبھی رد ہوتی ہی نہیں، اس کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے۔ باقی دعائیں تو اللہ چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق قبول کرتا ہے، اور چاہتا ہے تو مؤخر کر دیتا ہے، بلکہ بعض ایسی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ اس دنیا میں مجموعی حکمت ہی کے خلاف ہے، جیسے مسلمان اس وقت اپنی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں، یہ نہیں قبول ہوتی۔ تاہم ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں دن بدن۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والے اچھے اعمال تیرے پروردگار کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں، اور مال کار کے لحاظ سے بھی۔ یعنی یہ خدم و حشم یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اصل چیز تو باقی رہنے والے اعمال ہیں، ان میں سے تو کچھ بھی باقی نہیں رہنا، یہ سب فانی ہے، ان سے ہاتھ اٹھا کے تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے رخصت ہوتے ہو یا عام موت سے، دنیا میں یہ سب چھوڑ جاؤ گے، ان میں سے کچھ بھی نہیں لے جایا جا سکتا۔ جو آگے جانا ہے وہ تو اچھے اعمال ہیں، باقی رہنے والے اعمال ہیں، ان کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ میں نے لکھا یہ اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ نفع عاجل کی بجائے، یعنی جو فوراً نفع ملتا ہے انسان اس کی طرف لپکتا ہے، اور دنیا عاجل ہے، یعنی آخرت میں اللہ کے وعدے نسیاں ہیں، ادھار ہیں، تو انسان اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ نفع عاجل کی بجائے ان چیزوں پر نگاہ رکھو گے جو آخرت میں کام آنے والی ہیں، تو اطمینان رکھو خدا کی ابدی بادشاہی تمہارے لیے منتظر ہے۔ یعنی تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ملنے والا ہے اور وہ کیا بادشاہی ہے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بس کچھ سر و سامان عطا فرمایا ہے، بادشاہوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے، جب ان پر بھی ابتلا آتی ہے تو سب چھوڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہاں کوئی چیز بھی ابدی نہیں ہے، تو وہاں تو ابدی بادشاہی ہے، خدا کی رحمتیں ہیں، اس کا کرم ہے۔ یہاں ہدایت میں اضافہ ہے، وہاں نعمتوں میں اضافہ ہے۔ تو اس دنیا میں جو ٹھنڈک تمہارے لیے رکھی گئی ہے تم جانتے نہیں ہو، وہ چیز ہے جس کی طلب میں تمہیں سرگرم ہونا چاہیے تھا، لیکن تم تو اپنی دولت اور اپنے محلات دکھا کے ان غریبوں کو کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہاں ملے ہیں تو وہاں بھی مل جائیں گے، اللہ کے ہاں ان میں سے کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں ہے، اعمال صالحہ ہیں جو باقی رہیں گے، اور ان کا صلہ البتہ جن جنتوں کی صورت میں ملے گا وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔